أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الدائمة على عداوتهم أداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد قال حسين بن علي عليه السلام أني لم أخرج أشرا ولا بترا ولا ظالما ولا مفسدا إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف أنهون عن المنكر السيرة وسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عليه السلام درود پڑھے محمد وآل محمد. گفتگو ہماری جس موضوع پر جاری تھی وہ اسرار تحریک کربلا, جس کا ایک پہلو بیان فرمایا یہاں پر کہ تحریکوں کو سمجھنے کے لیے اس کی اساس اور بنیاد کیا ہونی چاہیے. انہی بنیادوں میں سے ایک بنیاد جس کا ذکر جاری تھا پچھلی دو مجالسوں سے, وہ تھا خدا محوری. خدا محوری انسان کی انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی, یا تحریک ہو یا کاروبار ہو یا تجارت ہو, کوئی بھی امور ہو, اس کا محور خدا ہونا چاہیے. تجارتی امور میں, خانوادگی امور میں خدا محوری سے مراد اکثر یہی ہوتی ہے کہ انسان حلال اور حرام کی تمیز کرے کہ بزنس کر رہا ہے تو حلال ہے یا نہیں, قانون شریعت کے مطابق ہے یا نہیں. لیکن جب بات تحریکی امور میں آتی ہے, جب انسان تحریک چلاتا ہے, تو بات صرف حلال اور حرام کی نہیں ہوتی ہے کہ کیا چیز اسے کرنا ہے, کیا چیز ان توضیع المسائل میں جو لکھا ہے اس کے مطابق عمل کرے. توضیع المسائل کے مطابق تحریک نہیں چلتی. اگر توضیع المسائل کو دیکھ کر تحریک چلانا ہوتا تو 1400 سال میں کتنی رسالے عملی نکلے, مراجع اکرام نے خدمت کی, لیکن کوئی تحریک کا سبب نہیں بنا. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو تحریک چلائی, جو نہضت انقلاب تھی, اس کا بھی مبنا شرعی حلال حرام کے مسائل نہیں تھے. کیونکہ شرعی حلال اور حرام کے مسائل جو توضیع المسائل میں ہوتے ہیں, اس کا مبنا صرف قرآن کی تقریباً 600 آیتیں ہیں. قرآن میں 600 آیتیں ہیں جو حلال اور حرام کا ذکر کرتی ہے, جو نماز, روزہ, حج, واجبات اس کے بارے میں ہیں. انہی 600 آیتوں کی بنیاد پر ایک توضیع المسائل, ایک مراجع تقلید محنت کر کے ساری زندگی ایک توضیع المسائل یا رسالہ عملی نکالتے ہیں جو ان 600 آیتوں پر ہوتا ہے. جبکہ قرآن میں 90% آیتیں اور بھی ہیں جو کسی اور سمت لے جاتی ہے, جو امت سازی کی آیتیں ہیں, جو ایک معاشرے کی طرف ہے, اجتماعیت کی طرف ہے, کائنات شناسی کی طرف ہے, خود سازی کی طرف ہے. اس لیے یہ موضوع بہت اہمیت رکھتا ہے انسان کو کہ انسان سمجھے کہ خدا محور کام کیا ہوتے ہیں. جیسا کہ میں نے بیان فرمایا تھا اس گفتگو میں کہ خدا محور کام کا ایک بنیادی اصول یہی ہے, هو الاول والآخر والظاہر والباطن, کہ محرک بھی خدا ہونا چاہیے, اول کام شروع ہو خدا کی ذات سے اور ختم بھی ہو, مقصد بھی اس کا خدا کے. ہم سمجھتے هو الاول والآخر یعنی بسم اللہ سے شروع کریں, قرآن کی تلاوت سے میٹنگ جلسے شروع کریں اور آخر میں دعا پڑھ لیں. یہ نہیں ہے هو الاول والآخر, یہ ظاہر ہے, صرف ظاہر ہے اور کچھ نہیں ہے. هو الاول والآخر من یعنی محرک کسی کام کا خدا ہو, یعنی میں کوئی کام کروں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے حرکت دے, وہ حرکت مجھے وہاں سے ملے, اللہ کی طرف سے ذات خدا مجھے اکسائے کسی کام کو کرنے کے لیے, وہ کام ہے. یعنی مثال میں آپ کو ایک چھوٹی سی فقہی مثال ہی دوں. صبح نماز کا وقت ہوتا ہے, اذان ہوتی ہے. اب اذان ہوتی ہے کس لیے اذان ہوتی ہے؟ تاکہ آپ نماز کے لیے آئیں. کون سی چیز ہے جو مجھے بستر سے نکالے باہر؟ محرک کیا ہونا چاہیے اس میں؟ صدا اللہ کی ہے, محرک اللہ ہونا چاہیے, خدا کے لیے میں نماز پڑھوں, نہ کہ گھر والے مجھے ڈانٹ رہے ہیں اس لیے میں نماز پڑھوں. عموماً وہ تو بچوں کے ساتھ ہوتا ہے اس طرح سے. اس لیے نماز پڑھوں یا ثواب کے لیے نماز پڑھوں یا دکھاوے کے لیے نماز پڑھوں یا ریاکاری کے لیے نماز پڑھوں. نہ, محرک ذات خدا ہونی چاہیے. جہاں محرک ذات خدا ہوتی ہے وہاں اگر ایک نماز کسی کی قضا ہو جائے اسے بہت دکھ ہوتا ہے, اسے بڑا رنج ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا, میری نماز کیسے قضا ہو گئی. جبکہ اگر اہتمام کر کے انسان سوئے اور نماز چھوٹ جائے تو گناہ نہیں ہے. اگر سارے انتظامات کریں اٹھنے کے لیے, الارم لگا دے, سب کچھ کر لیں اور پھر بھی اس کی مدہوش ہو گیا, بعض اوقات ہو جاتا ہے, انسان تھک جاتا ہے, آنکھ نہیں کھلتی ہے اس کی, حرام نہیں ہے. بس یہ ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے, میں فقہی مسئلہ بھی بتا دوں. ایک اشتباہ بہت کرتے ہیں ہم نمازوں کے اندر, اکثر صبح کی نماز جب چھوٹ جاتی قضا ہو جاتی ہے تو ظہر سے پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں. ظہر کی اذان ہوتی ہے اسی وقت جا کے مسجد میں پہلے صبح کی دو رکعت قضا پڑھ لیتے ہیں اور پھر بعد میں ظہر. اثر نہ, جس وقت آنکھ کھلے قضا ہو بھی گئی ہو اس وقت فوراً اس قضا کو ادا کرنا ہے. قضا کی ادائیگی میں اگر دیری کی یہ گناہ کے جملے میں آ جائے گا. قضا کو دیر نہیں کرنا ہے, خاص کر فجر کی نماز اگر قضا ہو گئی ہے جب بھی آنکھ, کیونکہ جب تک آپ کی آنکھ نہیں کھلی ہے آپ گنہگار نہیں ہیں, گناہ میں مرتکب نہیں ہے کیونکہ آپ نے انتظام کیا تھا. اب آنکھ کھل گئی ہے نا آپ کی, اب فوراً نماز ادا کریں, اس میں دیر تاخیر نہیں کرے انسان. بہرحال ایک مثال تھی کہ اول یعنی محرک ذاتیں خدا ہونا چاہیے, خدا کے لیے کام. یہ ابو علی سینا کا, ابن سینا کا ایک واقعہ ہے بڑا خوبصورت, کہ ان کے ایک شاگرد تھے. ابن سینا کا علم, فلسفہ, اتنی مہارت تھی, اتنا عبور تھا دین پر, کہ انہوں نے کہا ابن سینا سے کہ آپ اپنی نبوت کا اعلان کیوں نہیں کرتے, اپنے نبوت کے اعلان کریں, آپ نبی بتائیں اپنے آپ کو, نبی اتنے آپ کے پاس علم ہے ہر چیز کا, طب کا, روحانیت کا, فلسفے کا. کہا میں نبی کا اعلان کروں گا تو کیا ہوگا؟ کہا میں آپ کا پہلا متی ہوں, پہلے میں آپ کی بیعت کروں گا, آپ کی نبوت کو قبول کروں گا. اچھا ٹھیک ہے. کئی سفر میں تھے, رات میں ایک مسجد میں ٹھہرے, بہت سخت سردیاں تھیں, مائنس ٹیمپریچر تھا, شمالی علاقے کے تھے ابن سینا بھی, حمدان کی طرف کے, سخت سردیاں ہوتی ہیں وہاں. تو مسجد میں ٹھہرے رات میں, بالکل لحاف کے اندر, چند لحاف اوڑھ کر تھے. ابن سینا نے کہا اپنے شاگرد سے کہ تھوڑا سا پانی لے آئیں پینے کا. اس نے کہا آغا آپ کیا بات کریں, اتنی سرد میں یہ چار لحاف اوڑھ کے اندر ابھی آپ کو پانی پینا ہے اس وقت؟ اس وقت نہیں, صبح جب ہوگی جب پی لینا ہے, ابھی ایک گلاس پانی سے کوئی فرق نہیں پڑتا, سردیاں بھی ٹھیک ہے. ابن سینا سو گئے. کچھ دیر کے بعد اذان ہوئی, انہوں نے کہا اپنے شاگرد سے کہ یہ دیکھا یہ مؤذن, یہ مینار پر چڑھا اتنی سردی میں, صبح اٹھ کر کے برف ہے, برف کو پگھلا کر اس نے وضو کیا, وضو کر کے اوپر جا کر کے اس نے اذان دی, جس میں یہ کیا کہہ رہا ہے, اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ محمد رسول اللہ کہنے کے لیے اتنی سردیوں میں اٹھ کر صبح چلا گیا. میں نے تو اس سے ایک پانی کا گلاس مانگا, تو کہتا ہے میں نبی مانتا ہوں آپ کو, میں نبی مانتا ہوں, لیکن نہیں نکلا تو باہر. کہا اس کا محرک خدا ہے, ذات خدا ہے جس نے اس کو اٹھایا, اتنی سردیوں میں, سخت سردیوں میں باہر نکالا ہے. یہی ہوتا ہے والاول والآخر, کہ خدا محرک ہو اور مقصد بھی ہدف بھی ذات خدا ہو, اور وسط میں بھی جتنے وسائل ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہو سارے, یعنی حرام وسائل نہ ہو, اور انسان وسائل کو صرف وسائل سمجھے, اس سے آگے نہ جائے, ہدف نہ بنا لے وسیلے کو. خدا محوری کی کچھ علامتیں آپ کو میں نے ذکر کی, اس کے اثرات کچھ جو ہوتے, ایک ہوتے کہ انسان مکلف ہوتا ہے فرائض کا, صرف وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا کام ہے فرائض کو ادا کرنا, پھر وہ نتیجے کے پیچھے نہیں ہوتا, کہ کامیابی کے معیارات اس کے رزلٹ نہیں ہوتے, نتیجے نہیں ہوتے, وہ اپنے وظائف کو بھرپور طریقے سے ادا کرتا ہے, یہی اس کی کامیابی ہے. تیسرا مسئولیت پذیر ہوتا ہے, ذمہ داری کے پیچھے بھاگتا ہے. ایک ہوتے کہ وظائف سامنے ہوتے ہیں اسے ادا کر, ایک نہیں ڈھونڈتا ہے کہ میری ذمہ داری کہاں بنتی ہے, کیا بنتی ہے ذمہ داری. مثال کے طور پر آپ کسی نئے شہر میں چلے جائیں, یا آپ پاکستان سے اٹھ کے کویت میں آ گئے, نئے آئے, کوئی آپ کو جانتا نہیں ہے, بالکل نئے نئے. مسئولیت پذیر انسان کیا ہوتا ہے, کہیں گیا مسجد میں دیکھا ادھر پروگرام ہوتا ہے, دیکھا یہاں تو کوئی علمی پروگرام نہیں ہو رہے, مثال فکری پروگرام نہیں ہو رہے. وہ اپنی ایک ذمہ داری سمجھتا ہے کہ یہاں میری اب کوئی ذمہ داری بنتی, ڈھونڈوں میں یہاں پر کہ میری کیا ذمہ داری میں کیسے ادا کروں, کیسے یہاں پر کوئی فکری چیز کا آغاز کروں, کچھ لا کر کے دوں, کچھ کام کروں. اس طرح سے یہ تین علامتیں آپ کو بتائی تھی. اب ایک اور علامتیں ہیں, دو اور, جس کی طرف انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر فرصت ہوئی آج تو اسے مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مکمل تو نہیں ہوتا, موضوع کافی علامتیں, لیکن جو موٹی موٹی چیزیں وہ بیان کریں تاکہ آپ کو تھوڑی سی بات ذہن میں کھانچا کھینچ جائے کہ خدا محوری ہوتی کیا ہے, اور وہی تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں جو خدا محور تحریک ہوتی ہے, اور کوئی کامیاب نہیں ہوتی. چوتھی علامت جو خدا محوری کی ہے کہ وہ خدا محور انسان کبھی اپنے کاموں میں غیر خدا کو, غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام نہیں کرتا, غیر اللہ کو اہمیت بھی نہیں دیتا, اس کا سارا کام خدا کی رضا کے لیے ہوتا ہے, غیر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتا, خدمات لوگوں کی کرتا ہے, خدمات لوگوں کی کر رہا ہوتا ہے, وہ لوگوں کو دین کی طرف لا رہا ہوتا ہے, لیکن لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں کام کرتا وہ کہ لوگ مجھ سے راضی ہو جائے. یعنی ایسا کام نہیں کرتا کہ لوگ خوش ہو, چاہے لوگ خوش ہو ناراض ہو, کام وہی کرے گا جو حق ہے, وہی چیز پیش کرے گا جو ضرورت ہے, جو ضرورت ہے وہی پیش کرے گا, جو حق ہے وہی پیش کرے گا, لوگ خوش ہو یا نہ ہو فرق نہیں پڑتا. لوگوں کو اہمیت دیتا, یہ نہیں کہ لوگوں کو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, اس طرح سے نہیں ہے, لوگوں کو اہمیت دے گا لیکن کس لیے, ہدایت کے لیے. میں آپ کو اہمیت دیتا ہوں کہ یہ برادران ہیں, یہ مومنین ہیں, یہاں آتے ہیں, اہم ہیں آپ ہمارے لیے. کیوں اہم ہے؟ کیونکہ آپ کی ہدایت کرنا ہے, آپ کو ہدایت لینا ہے ان پروگراموں میں. جس کے لیے آ رہے ہیں آپ, جس مقصد کے لیے, وہ مقصد اہمیت رکھتا ہے, اس لیے آپ کی اہمیت ہے. لیکن اہمیت سے مراد رضا نہیں ہے کہ میں آپ کو راضی کروں, یہ فرق ہے ان چیزوں کے اندر. خدمات لوگوں کی ہے, اہمیت لوگوں کو ہے ہدایت کے لیے, لیکن راضی لوگوں کو نہیں کرنا ہے, راضی خدا کو کرنا ہے. اور یہ وہ محور ہے جس پہ اکثر تحریکیں فیل ہوتی ہیں جا کر. اکثر تحریکوں کی ناکامی اسی محور پر ہے. ایک تو ٹھیک ہے ذمہ دار نہیں لیتے, وہاں نظر آتا ہے کہ یہ سست لوگ ہیں, ان کا کوئی کام ہوتا نہیں ہے. وہ لوگ جو ذمہ دار بھی ہوتے ہیں, وہ جو ایکٹیو بھی ہوتے ہیں, انتھک کام کر رہے ہوتے ہیں, انتھک, لیکن پھر بھی تحریک کہیں نہیں پہنچتی. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کی رضا کے لیے کام ہو رہا ہوتا ہے, خدا کی رضا کے لیے کام نہیں ہوتا. آج ہماری مجلسیں دیکھ لیں, اکثر ہمارے برنامے لوگوں کی رضا کے لیے, ایسا خطیب چاہیے, ایسا ذاکر چاہیے جو آ کے ایسے نکتے لگائے کہ لوگ نعرے دیں. ذاکر بھی ہر پانچ منٹ پہ پوچھتا ہے, کوئی داد نہ ملے تو کہے گا آپ کو سمجھ میں نہیں آئی میری بات. جب تک کہ داد نہ ملے اسے بھی داد چاہیے, اور صرف داد سے بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا, آگے اور بھی کچھ چاہیے. یہ سارے پروگرام, یہ مجلس, یہ کیا ہے؟ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے. لوگ کیسے راضی ہو جائیں؟ بس پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ عوام خوش ہو کر کے جائیں, لیکن خدا نے بھی قانون بنایا ہے کہ عوام جلدی راضی نہیں ہوتی. لگے رہو, کوشش کرتے رہو, خدا کہتا ہے یہ کبھی راضی. عوام کی سائیکولوجی بیان کرتا ہوں میں ابھی آپ کو. عوام کی سائیکولوجی کیا ہے کہ عوام جلدی راضی نہیں ہوتی ہے, لیکن خدا کا ایک لقب ہے جو پڑھتے ہیں دعائے کمیل میں, یا سری رضا, سری یعنی سرت, آگ جھپکتے فوراً. اب دیکھیں کتنی غیر معقول کام ہے. میں نے کہا نا, ہم اس دن شب عاشر میں بیان فرمایا تھا نا کہ ہم محسوسات کی دنیا میں اسیر ہیں, ہمیں ہر چیز چھونا ہے, ہمیں ہر چیز ٹچ کرنی ہے, ہمیں ہر چیز فیل کرنی ہے. معقولیات کی دنیا میں نہیں ہے. اگر معقولیات کی دنیا میں ہوتے تو یہ بات بڑی آسان تھی کہ ایک میرا خالق ہے جو کہتا ہے میں سری رضا ہوں, تو صرف دل سے اخلاص پیدا کر میں راضی ہو جاؤں گا. اور عوام ہیں جو راضی نہیں ہوتی. موسیٰ تھک گئے سالوں سال, کسی چیز پہ راضی نہیں ہوتے. موسیٰ نے کچن کا کام تک کے قبول کر لیا عوام کے کہنے پر, ہاتھ میں تھیلا دے دیا موسیٰ کے, جاؤ کبھی گوشت لے آؤ, کبھی سبزی لے آؤ, کبھی مچھلی پکڑ کے لے آؤ, پھر کہہ لیا فرائی کر کے بھی دو. سارے کام موسیٰ سے کرائے, پھر بھی گائے کے پیچھے چلے گئے, راضی نہیں ہوتے. ایسے ہی ہے نا, عوام ماننے کو آئے تو گائے کو خدا مان لے, نہ ماننے کو آئے تو پیغمبر کو بھی نہیں مانتی. 1,24,000 پیغمبروں کو دیکھے, اکثریت نے نہیں مانا, اکثریت نے نہیں مانا, لیکن ایک سامری نے گسالہ بنایا, مان لیا. محسوسات میں اسیر ہے, محسوسات میں. یعنی یہ کام جو کرے خدا محور کام, یہ اللہ کی رضا کے لیے ہو, نہ لوگوں کی رضا کے لیے. ہے لوگوں کے لیے, لوگوں کو آپ ہدایت دینا چاہتے, عوام کو ہدایت دینا چاہتے, ان کی اہمیت ہے ہدایت کے لیے, لیکن رضا اللہ کے لیے. یہ نہ ہو کہ پروگراموں میں صرف نکتے لگوائیں, لوگوں کو راضی کریں. وہ لطیفہ بھی ہے نا ایک, کہ وہ ذاکر تھا, اس نے کوئی نکتے لگائے بہترین زبردست, تو ایک شخص کھڑا ہو گیا بیچ میں, کہا مولانا کیا بات کی ہے, مجلس کے بعد آ کر کے ایک بوری چاول کی میرے گھر سے لے جانا. مولانا بھی پہنچ گئے, دستک دی, انہوں نے کھولا دروازہ, کا کیا ہوا, کہا چاول کی بوری. کہا چاول کی بوری, کون سی بوری چاول کی. کہا آپ نے مجلس میں کھڑے رہ کے کہا تھا نا کہ گھر آ کے چاول کی بوری. اچھا, کہا وہ, کہا آپ نے اچھا ایک نکتہ لگایا, مجھے اچھا لگا, میں نے بھی ایک نکتہ لگا دیا, آپ کو اچھا لگا. آپ کے نکتے سے میرا کوئی فائدہ نہیں ہوا, تو میرے نکتے سے بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. آپ نے مجھے راضی کیا, میں آپ کو راضی کروں. دیکھیں سارے ہمارے پروگرام میں رضا ہوتی ہے ایک دوسرے کی. خطیب آتا ہے عوام کو راضی کرے, میزبان چاہتا ہے عوام ان سے راضی ہو, اسی طرح سے نا. پھر خطیب چاہتا ہے کہ میزبان چاہتا ہے مولانا بھی مجھ سے راضی ہو. ہر کوئی ایک دوسرے کی رضا کے پیچھے لگا ہوتا ہے, اور خدا جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے. یہ مشکلات ہیں جس کی وجہ سے تحریکیں فیل ہو جاتی ہیں. تحریکوں میں یہی کام ہوتا ہے, تحریکیں جب تنظیمیں بن جائیں تو یہی کام ہو جاتا ہے تنظیموں کے, صرف لوگوں کو راضی کرو. عوام پسندگی, معیارات بھی عوام ہو جاتے ہیں, رضا بھی لوگوں کی ہوتی. لوگ کس چیز سے خوش ہوتے ہیں, لوگوں کو اہمیت دیں, حتمن دیں. یہاں پہ تلخی نہیں آنی چاہیے کہ جنہیں میں تو خدا کے لیے کرتا ہوں, کسی کو برا لگتا ہے برا لگے, جو ہے ایسی کی تیسی, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ نہیں ہوتا. آپ کو میں مثال دوں, آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس گئے, پیٹ خراب ہے. ڈاکٹر نے پوچھا پیٹ کیا کھایا تھا, کہا کل عاشورہ تھا, سب طرف لنگر چل رہے تھے, جو ملتا گیا ڈالتا گیا اندر بنا اجازت کے, شکم کی سب کچھ اندر ڈالتا گیا میں, اب پیٹ خراب ہو گیا. اب ڈاکٹر کیا کرتا ہے وہاں پر, ڈاکٹر دو کام کرتا ہے, ایک آپ کو نصیحت کرتا ہے کہ یہ کام مت کھایا کرو, زیادہ بدہضمی ہو جائے گی, اور دوسرا آپ کو دوا دیتا ہے. وہ یعنی جو مشکل پیدا ہو گئی ہے اسے ٹھیک کرنے کا بھی ذریعہ بتاتا ہے کیسے ٹھیک کرنا ہے, اور آگاہ بھی کرتا ہے کہ اگلی مرتبہ اس طرح کے کام نہ کرنا. اب ڈاکٹر وہاں لٹھ تو نہیں نکالتا, ڈنڈا نکالتا ہے باہر کہ چلو ہاتھ لاؤ سامنے یا مرغا بنو, یہ تم نے کیوں کیا. ڈانٹتا ہے آپ کو ڈاکٹر؟ نہیں ڈانٹتا. کیوں؟ اس کا کام ہے آپ کی ہدایت کرنا, اس کا کام ہے آپ کو ٹھیک کرنا, اس نے آپ کو شفا دینا ہے, اس نے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. اہمیت دیتا ہے وہ آپ کو اس لیے کہ آپ کی ہدایت ہو, جبکہ آپ غلط کام کر کے آئے ہیں. تحریکوں میں, تبلیغوں میں بھی یہی روش ہونی چاہیے کہ ایک طبیب بن کر لوگوں کے سامنے آئے کہ یہ ہدایت کے لیے آئے ہیں, مجھے ان کی ہدایت کرنا ہے. رسول اللہ کے بارے میں امیر المومنین یہ فرماتے تھے کہ میرا نبی جو تھا وہ طبیب تھا, ایسا طبیب تھا جو مریضوں کے پاس خود چل کر کے جایا کرتے تھے. ہم نے یہ سنت رسول اللہ چھوڑ دیے کہ ہم مریضوں کے پاس خود چل کر کے جائیں, علاج لے کر کے جائیں ان کے پاس, یہ چھوڑ دی ہم نے یہ سنت. ہم چاہتے ہیں لوگ ہمارے پاس آئیں اور راضی ہو کر کے جائیں، اس کے لیے جو جو ہم کر سکتے ہیں وہ کام کریں لوگوں کی رضا کے لیے، کسی طریقے سے لوگ راضی ہو، خدا راضی ہوتا ہے یا نہ ہو کسی طریقے سے راضی ہو۔ دیکھیں رسول اللہ خدمت کرتے تھے، کبھی نہیں سوچتے تھے کہ کوئی راضی ہے یا نہیں ہے، انتھک لگے رہتے تھے، بس لگے رہتے تھے۔ قرآن آ کر کہتا ہے یا ایہا المزمل، اے رسول تھوڑا سا رات کے وقت سو جایا کرو، تھوڑا سا آرام کر لیا کرو، اتنا نہ دن رات کے، تھوڑا اپنی صحت کا بھی خیال رکھے، تھوڑا سا آرام کر لیں آپ۔ انتھک کام کرتے تھے، لیکن لوگوں کی رضا کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، خدا کی رضا کے لیے۔ جو خدا کا پیغام آتا تھا سنا دیتے تھے۔ اب قرآن کی آیتیں اتنی سخت آیتیں تھیں، بہت سی آیتیں سخت ہیں جو منافقین کے لیے آتی تھی، منافقین کے لیے جو آیتیں آتی تھیں بہت سخت تھی، اور یہ منافقین سامنے بیٹھے ہوتے تھے، رسول اللہ کو بھی پتا تھا کہ یہ منافق ہے جو سامنے بیٹھا ہے، لیکن اس وقت ان کی رضا کے لیے خاموش نہیں ہو جاتے تھے، جیسے ہی آیت آئی ویسے ہی سنا دیا اسے، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ مجھ سے راضی ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ یہی مسجد زرار کا واقعہ ہے، یہ منافقین نے طے کیا کہ ہم مسجد بناتے ہیں، رسول اللہ جنگ تبوک پر جا رہے تھے، ابھی نکل ہی رہے تھے، انہوں نے رسول اللہ سے کہا کہ جی یا رسول اللہ ہمیں مسجد بنانا ہے۔ کیوں بنانا ہے مسجد؟ کہا یہ مدینے کی مسجد نبوی دور پڑتی ہے، یہاں بوڑھے ہیں، پیر ہے، سردیاں ہوتی، رات میں اندھیرا ہوتا ہے، تو نزدیک میں ایک مسجد بن جائے گی۔ رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں آ کر کے بات کروں گا۔ چلے گئے، جب آئے دیکھا تو انہوں نے مسجد بنا دی تھی وہاں پر۔ اس وقت کی مسجد بڑی آسان ہوتی تھی بنانا، دو دن میں مسجد کھڑی ہو جاتی، مسجد بنا دی تھی۔ اب رسول اللہ سے کہا کہ آئیں آپ آکس کی اس کی اوپننگ سیرمنی کریں۔ رسول اللہ کو بلایا منافقین نے کہ آئیں آ کر کے اس کی افتتاح کرے، اس کی افتتاحی تقریب کرے، تقریر کرے، وہاں پر ربن کاٹے اس مسجد کا آ کر۔ کیا کیا رسول اللہ نے بجائے اس کے؟ پہلے قرآن کی آیت آئی کہ یہ مسجد زرار ہے، اے رسول اس میں نہ جانا۔ یہ نہیں کہ صرف نہیں گئے، بلکہ وہاں جا کر اس مسجد کو آگ لگا دی، اسے گرایا پہلے نیچے، گرا کر کے اسے آگ لگا دی، اور اس کا ملبہ کئی دنوں تک وہیں چھوڑ دیا کہ لوگ اس سے دیکھیں عبرت لیں۔ آج مولانا کو بلائیں، یہ نہیں دیکھیں گے کون سا مسجد ہے، کون سا مدرسہ ہے، یہ تفرقے کے لیے بن رہا ہے، کس چیز کے لیے بن رہا ہے۔ مولانا چلے وہاں پر افتتاح کرنے کے لیے، یہ لوگوں کی رضا، لوگ مجھ سے راضی ہو کسی طرح۔ کافر بلائیں، مشرق بلائیں، کوئی بھی بلائیں، چلے لوگ کسی طریقے سے راضی ہو جائے، عوام راضی ہو۔ عوام پسندگی تحریکی کام کو ختم کر دیتی ہے، دیمک کی طرح اندر سے چاٹ جاتی ہے، دیمک کی طرح، جہاں صرف عوام کو راضی کرنے کے لیے۔ امام سجاد شام میں جب خطبہ دیا، کیا ہوا شام میں؟ ایک درباری ملا ممبر پر چڑھا، اس نے آ کر کے اذان دی، وہاں پر توہین کی اہل بیت کی۔ کیا کہا امام سجاد نے کہ اے لکڑی کے ڈھیر پہ کھڑے ہوئے، ممبر بھی نہیں کہا، کہا تو مخلوق کی رضا کے لیے خالق کو ناراض کرتا ہے؟ یہ جو تو باتیں کر رہا ہے، تو جانتا ہے کہ تو غلط بات کر رہا ہے، لیکن پھر بھی یہ بات کر رہا ہے، کس لیے؟ کہ کسی طرح سے مخلوق راضی ہو جائے، کسی طرح سے عوام راضی ہو جائے، لوگ راضی ہو جائے۔ یہ بہت بڑا عیب ہے، یہ اس سے بچنا ہے، تحریکوں کو بچانا ہے۔ ابا عبداللہ نے پورے اپنے سفر میں، کربلا کی تحریک میں، کہیں بھی لوگوں کی رضا کے بارے میں نہیں سوچا، احترام کیا لوگوں کا، جو آیا مشورہ دیا، ٹھیک ہے کہا، اللہ آپ کی مغفرت کرے، اللہ آپ پہ رحم کرے، آپ میرے ہمدرد ہو، مشورہ آپ کا بڑا اچھا ہے، لیکن مجھے قبول نہیں ہے، میرا راستہ اپنا راستہ ہے، آپ کا راستہ اور راستہ ہے۔ احترام کیا، اہمیت بھی دی، سنا بھی لوگوں کو کیا کہنا چاہتے ہیں، خود ہدایت بھی کی، لیکن راضی نہیں کیا، جو وہ کہتے تھے وہ نہیں کیا۔ اگر عوام کے پیچھے چل پڑے کہیں نہیں پہنچو گے۔ یہ خصوصیت ہے عوام کی، کہیں بھی نہیں پہنچو گے آپ. ایک فرد آئے گا کچھ کہے گا، ایک دوسرا آئے گا کچھ کہے گا. ایک کہے گا کہ جی انقلابی باتیں کرو، دوسرا کہے گا جی نہیں ملنگی باتیں کرو، تیسرا کہے گا جی فقہی مسائل بتاؤ، آپ یہ کیوں نہیں کرتے، آپ وہ کیوں نہیں کرتے، آپ یہ کیوں نہیں کرتے، ایسا کیوں نہیں کرتے، ویسا کیوں نہیں. ایک جگہ میں گیا مجلس پڑھنے تو وہ پہلے آ گئے وہاں، تھوڑا گھبراتے تھے وہ، ان کو پتا چل گیا تھا کہ پیچھے یہ کہاں سے آ رہے ہیں. تو وہاں کے مجھے سمجھانے لگے، مولانا صاحب آپ ذرا یہ نہیں پڑھنا یہاں پر، وہ نہیں پڑھنا، ایسا پڑھو ویسا پڑھو، آپ یہاں پر میوزک کا مسئلہ ہے، ادھر داڑھی کا مسئلہ ہے، ادھر یہ مسئلہ ہے. میں نے کہا آغا صاحب آپ کو سارے مسائل پتہ ہے نا، کیا مسئلہ ہے، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کیا نہیں پڑھنا، تو پھر ٹھیک ہے آپ پڑھ لیں خود نا، بلایا کیوں ہے مجھے آپ نے، جب آپ کو سب کچھ پتہ ہے کہ مشکل کیا ہے، کیا پڑھنا ہے اور کیا نہیں پڑھنا ہے، خود ہی آپ پڑھ لیں پھر وہاں. یہ کام جو ہے خراب کرتا ہے چیزوں کو، تحریکوں کے اندر فساد جو پیدا ہوتا ہے وہ یہی ہے. عوام کی رضا کے لیے رسومات کرو، خود اندر سے راضی نہیں ہے لیکن عوام کو راضی کرنے کے لیے صرف یہ کام کرو کہ عوام راضی ہو جائے کسی طرح، لوگ ہمیں یہ نہ کہے، لوگ ہمیں وہ نہ کہے، لوگ خوش ہو جائے کہ ہمارے پاس بھی یہ رسم ہوتی ہے، وہ وہاں جاتے وہاں ہوتی، ہم نے بھی یہاں پہ کرنا ہے. یہ ایسے ہی ہوتا ہے، یہ پھیلتی چیزیں اسی لیے پھیلتی ہے کہ ہم دوسرے کی رضا، عوام کی رضا کے لیے وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جو خود ہمیں پتا ہے کہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے. آج آپ نے ایک رسم کی، کل دوسرے کچھ اور کریں گے، پھر آپ وہ بھی کریں گے. دیکھ لیں آپ اپنے اطراف میں، دیکھیں باہر نکل کر کے دیکھیں، اکثر انقلابی تنظیموں نے جو ان کی تحریکوں کے اندر جمود پیدا ہوا، اس کی وجہ یہی ہے کہ عوام کو راضی کرنے کے پیچھے چلے گئے، کسی طرح سے لوگ راضی ہو جائے ہم سے. حق بات چھوڑ دی کرنا، لوگوں کی رضا جب کے پیچھے جاؤ گے کبھی حق بات نہیں کر سکتے، کبھی حق بات نہیں ہو سکتی، کہ لوگ حق کو جلدی قبول نہیں کرتے. حق کو قبول کرنا مشکل ہوتا ہے، حق سخت ہے قبول کرنا، اس کے لیے قلب آمادہ ہونا چاہیے، ذہن آمادہ ہونا چاہیے، تب انسان قبول کرتا ہے. باطل بڑی آسانی سے انسان قبول کر لے گا. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی آپ دروازے بند کریں ان مسجد کے چلے جائیں رات میں، کل شام میں آپ کو پھر یہاں پہ گرد و غبار ملے گی، پھر آپ کو ویکیوم کرنا ہے آ کر. گھر میں دیکھو روز صفائی کرتے، کیوں گھر میں روز صفائی کرتے؟ کیونکہ گرد و غبار اپنا راستہ ڈھونڈ کر کے آسانی سے آ جاتی ہے اندر. باطل اسی طرح سے، باطل مریض کی طرح ہے، وائرس کی طرح ہے، بیکٹیریا کی طرح ہے کہ خود بخود آ جاتا ہے. آپ کہتے ہیں نا ابھی وائرل چلا ہوا ہے شہر میں، لوگوں کو سائنس ہو گیا ہے، فلو ہو گیا ہے، وائرل چلا ہوا ہے. یہ وائرل کہاں سے آیا؟ کوئی کسی نے لا کر کے اس کو امپورٹ کیا ہے؟ کوئی کنٹینر آئے اس کے؟ کیا ہوا ہے، کہاں سے آیا؟ یہ خود بخود آ گیا، کسی کو نہیں پتا، آ گیا اور آ کے ہر ایک پر مؤثر ہو گیا. لیکن اب اگر آپ کو علاج کرنا ہے، علاج خود بخود نہیں ہوگا، کرنا پڑے گا جا کر اس کا علاج، دوا کھانی پڑے گی، تلک انجیکشن لینا پڑے گا، یہ سب کچھ کرنا ہوگا. ہدایت کا اور گمراہی کا قانون اسی طریقے سے، گمراہی خود بخود آتی ہے، ہدایت لینی پڑتی ہے. ہدایت دینا ہے تو سخت ہے، لوگوں کو لینا پڑتا ہے. لوگ چھوٹے بچوں کی طرح ہوتے ہیں، بچے کو کہیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، کہتے نہیں جاؤں گا، ڈر لگتا ہے اسے، انجیکشن سے ڈر لگتا ہے. اسی طرح سے لوگ ہوتے ہیں، نہیں قبول کرتے ہیں جلدی، سخت کام ہے یہ، لیکن بہرحال کرنا ہے نا، کیونکہ اس میں ان کی نجات ہے، وہ کام کرنا ہے. بچے سے کہو گے دوا کھاؤ گے، چاکلیٹ کھاؤ گے، وہ کہے گا چاکلیٹ کھاؤں گا. ابھی اس کو بخار ہے، اس سے کہیں گے دوا چاہیے یا آئس کریم چاہیے، وہ کہے گا آئس کریم چاہیے. اسے نہیں پتا کیا اس کے لیے مضر ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے، تحریک چلانے والوں کو پتا ہونا چاہیے کیا مضر ہے، کیا فائدے میں ہے اس کے، وہ چیز اسے دے، نہ کہ یہ سوچے کہ کوئی جو ان کو اچھا لگتا ہے وہ دے. کچھ اور اس سے تھوڑا سا کمپرومائز کرتے، کہتے ایسا کریں مکس کر کے دے دے، تھوڑا سا مکس کر لیں، کچھ یہ بھی کر لیں، اچھی باتیں کر لیں، بیچ میں تھوڑی بہت رسوماتی بھی چلا لیں، مسئلہ نہیں ہے. کیا مسئلہ ہے نا، لوگ اس سے تھوڑے سے راضی ہو جائیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں فرق پڑتا ہے، آپ محور سے ہٹ چکے ہو. یہاں عوام پسندگی کے لیے کوئی کام نہیں ہوتا. میں آپ کو واقعہ سناؤں استاد کا, بہت پرانا قدیمی کم میں, میں شاہد ہوں اس کا, اس لیے میں بڑے آپ کو یعنی اعتماد کے ساتھ سنا رہا ہوں. ایک خاتون تھی, ایسا کو سنتی تھی, بہت بزرگ تھی, انہوں نے کچھ ڈونیشن دیا, ایک ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ دیا کمبھ میں, کہ آپ ایک جگہ چھوٹی تھی, اس بہت چھوٹی جگہ تھی استاد کے بھائی, ایک حصے میں گھر تھا, ایک میں درس ہوتا تھا, کہا آپ ایک نئی جگہ لے لے اور وہاں پر ایک مدرسہ بنا لیں. انہوں نے ایک اماؤنٹ دیا اس کے لیے, وہ اماؤنٹ کافی نہیں تھا اس جگہ کے لیے, اس کو رکھ دیا بینک میں کہ اب کہیں اور سے کچھ آئے گا کبھی تو پھر کریں گے اس کے لیے, مانگنے کی عادت تو نہیں ہے, کوئی اسی طرح سے آ جائے کر لیں تو پھر کریں گے. اب وہ خاتون روز فون کرتی, کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا, جب کارے خیر بھی کرتے ہیں تو انداز ہوتا ہے چیک کرنے کا ان کا, جی ہم ہیں, ہم نے دیا تھا آپ کو, یاد دہانی کراتے ہیں. روز چیک کیا کرتی تھی کہ جی اگر صاحب وہ کیا ہوا, کچھ بنا آپ کا؟ وہ کہہ رہے تھے ایسا ہے. پھر آگے بڑھ گئی بات, انہوں نے مشورہ دینا بھی شروع کیا کہ ایسا کریں کہ وہ ایک فلاح گروہ ہے, وہ وہاں پر چاہتا ہے کہ یہ کام کرے, کیوں نہیں آپ ان کے ساتھ مل کر کے یہ پیسہ وہاں لگا لیتے, آپ ویسا کر لیں ویسا کر لیں. اللہ صاحب نے اسے کہا ٹھیک ہے آپ کا, آپ آ جائیں نا, کم آ جائیں, وہ نزدیک میں ہی تھی شہر میں دبئی میں, وہ وہاں سے آ گئی وہاں پر, خانم کو لیا ساتھ میں, ان کو بٹھایا گاڑی میں, بولے چلے, لے گئے سیدھا بینک, وہیں سے ان کا پیسہ نکالا, ہاتھ میں دے دیا, جی خدا حافظ شکریہ. اگر رضا کے پیچھے چلے جائیں, جا سکتے ہیں رضا کے پیچھے کہ یہ راضی ہو جائے کسی طرح, یہ سپانسر ہے, یہ ڈونر ہے, وہ تھوڑے سے پیسوں سے ایک چھوٹا سا مدرسہ, ایک مکان, ایک ہال بنانے کے, لیکن آج دیکھیں خدا نے کیا بنا دیا, 1500 طلاب جہاں پڑھ رہے ہو, یہ اللہ نے کیا نا, کیوں کیا خدا نے, خدا محور انسان کے, خدا مدد کرتا ہے جو لوگوں کی رضا کے پیچھے جائے, خدا روایت میں ہے جو لوگوں کے پیچھے جائے خدا لوگوں کے ہاتھوں ہی انہیں ذلیل کرتا ہے. جس چیز کے پیچھے انسان, جو غیر اللہ کے پیچھے جاتا ہے, خدا اسی کے ہاتھوں سے ذلیل کرتا ہے. اور ایک روایت میں امام صادق کی کہ خدا کو سب سے زیادہ کسی کو ذلیل کرنا ہوتا ہے تو عورت کے ہاتھوں ذلیل کرتا ہے, اس کو بیوی کے حوالے کر دیتا ہے. روایت میں, امام صادق کی روایت ہے یہ, کیونکہ جو عورت کے پیچھے بھاگتا ہے, عورت اس کی ولایت میں ہے نہ کہ وہ عورت کی ولایت میں ہے. اگر اس کے پیچھے گیا, ایرانی ایک کلام استعمال کرتے, ہمارے شاید اصطلاح میں ٹھیک نہیں ہو لیکن ان کے نزدیک ایک اصطلاح ہے بہت معروف, کہتے زن ذلیل, زن یعنی عورت, عورت کے ہاتھوں جو ذلیل ہو جائے, زن ذلیل. یہ ذلت ہے کسی کے پیچھے جانا غیر اللہ کے پیچھے, چاہے انفرادی امور ہو, گھر کے امور ہو, یا اجتماعی امور ہو, یا تحریکیں ہو, عوام کے پیچھے جاؤ گے عوام ذلت کرے گی آپ کو, ذلیل کرے گی آپ کو. اللہ کے پیچھے جاؤ, خدا عزت خدا کے پاس ہے, پاس ہے اللہ کی طرف ہے, اللہ عزیز ہے, اللہ کریم ہے, اس در کو چھوڑ کے لوگوں کے پاس جانا, یہ بہت بڑا اشتباہ ہے جو ہم کرتے ہیں. یہ نئی بدعتیں, یہ سب اسی لیے آتی ہیں کہ لوگ راضی ہو جائیں کسی طرح سے, عوام کو راضی کیا جائے, عوام کو خوش کیا جائے. اب کیوں چاہتے ہیں ہم لوگوں کی رضا کیوں چاہتے ہیں؟ کئی وجوہات ہیں اس کی, تھوڑا سا میں اور کھولوں, میں زیادہ نہیں صرف ٹائٹل بیان کر دوں, آگے وقت نہیں اتنا. ایک, تسکین قلب کے لیے, اچھا لگتا ہے ہمیں لوگ خوش ہو جائیں, لوگ میری تعریف کریں, تسکین قلب, قلب کو سکون ملتا ہے میرے. ایک یہ ہے, دوسروں کے آگے خود کو بڑا دکھانا, تکبر, کہ دیکھو ہم نے کیا کام کیا ہے, لوگ ہم سے کتنے خوش ہیں, کتنے افراد ہمارے پاس آتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. دوسروں کے آگے خود کو بڑا دکھانے کے لیے انسان لوگوں کو خوش کرتا ہے, لوگ خوش ہو تاکہ میں اوپر جاؤں, میرے اندر بڑپن آ جائے. تیسرا, جہد کو بدلنے کے لیے, یہ بہت اہم کام ہے جو اس وقت کثرت کے ساتھ ہو رہا ہے. جہت کو بدلنا، صحیح جہت کو تبدیل کر کے دوسری جہت کی طرف لے جانا. میں مثال دوں آپ کو، آپ یہاں پر پروگرام کر رہے ہیں ولایت کی، دین کی، علمی بات ہو رہی ہے، کسی کو آگے اگر اس کی جہت کو بدلنا ہے، آسان طریقہ ہے ایسا کام کریں جس سے لوگ راضی ہو جائیں، جہت بدل جائے گی. ایسی چیزیں داخل کر دیں اس پروگرام میں، برنامے میں، کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، خود بخود جہت بدل گئی. آج جو ہو رہا ہے، ابھی سید مقاومت نے بھی جو دو دن پہلے خطبہ دیا، اس نے بھی اسی کی طرف رجوع کیا کہ جس طرح سے آج رسومات اور خرافات عزاداری کے نام پہ دین میں ڈالی جا رہی ہے، اس کا ہدف یہی ہے کہ جہت کو بدلنا ہے. عزاداری کا جو اصل مقصد ہے اس سے دور کرنے کے لیے ان چیزوں کو لاؤ. اور یہاں پر ایک مبارزہ چاہیے، نہ کہ ہم بھی اسی کے پیچھے لگ جائیں. کوئی دس غلط کام کرے، ہم کہیں ایک کر لیتے ہیں ہم، تھوڑا سا کیا فرق پڑتا ہے، نہ، کیونکہ جہت بدل رہی، یہ سازش کے تحت ہے. ایک سازش ہے شیعت کے اندر تفرقہ ڈالنے کی، شیعت کو ولایت سے دور کرنے کی، نظام سے دور کرنے کی، رہبر سے دور کرنے کے لیے ہر وہ کام کرو جس سے لوگ راضی ہو اور جس سے رہبر راضی نہیں ہے، تاکہ یہ رہبر سے دور ہو جائے، جہت بدلے اس کی. اور سید مقاومت نے اسی کی طرف کا اور کہا، وارننگ بھی دی کہ اب تک ہم نصیحت کے ذریعے، وائس کے ذریعے، اچھے طریقے سے سمجھاتے آئے ہیں، درس کے ذریعے، لیکن اب پانی سر سے اوپر جا چکا ہے، کیونکہ اب یہ سازش ہے، اب اس کا سخت جواب دیں گے اگر یہ حرکتیں، یہ خرافاتیں، یہ رسومات کو تم نے نہیں روکا تو. خاص کر کے عراق کی طرف متوجہ ہو کے کہا کہ جو وہاں پر ہو رہا ہے اس وقت، مراجع اور علماء کے سامنے جس طرح کی بدعتیں اور خرافتیں ہو رہی ہیں، یہ عوام پسندگی والے کام ہیں جو کرتے، جس سے عوام راضی ہو. عوام راضی ہو گئی آپ کے ساتھ، اب آپ جہاں لینے لے کر جائیں گے وہیں جائیں گے، وہیں جائیں گے. دیکھیں پروگرام کرتے ہیں، پروگراموں میں بہترین کھانے کھلانا، کس لیے؟ مہنگے ترین کھانے کھلاؤ. کیوں بھائی؟ ٹھیک ہے تبرک دیں، عام سادے جو لوگ گھر میں عام کھاتے ہیں وہ کھلائیں، مجلسوں میں خاص کر کے شب عاشور میں، یہ اسی لیے کہ لوگ خوش ہو. اللہ تو چکن نہیں کھاتا، خدا تو راضی نہیں ہوتا کہ آپ مرغ بناؤ تو خدا راضی ہوگا، حلیم بناؤ تو خدا راضی ہوگا، دال کھلاؤ گے تو خدا راضی نہیں ہوگا. یہ صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، عوام پسندگی کے لیے یہ سارے کام کرنا. اس چیز کو اپنی تحریکوں کے اندر درک کریں، ان چیزوں کو تحریکی کاموں میں یہ بہت اہم عنصر ہے کہ عوام کی رضا، لوگوں کی رضا نہیں ہونی چاہیے کہیں بھی، اللہ کی رضا کے لیے کام کریں. لوگوں کی رضا کے لیے کام چور آدمی بھی ذمہ داری لے لیتا ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، کہ لوگ خوش ہو. ایک شخص چاہتا نہیں ہے کام کرنا، پھر بھی ذمہ داری لے لے گا، لیکن ذمہ داری کو ادا نہیں کرے گا، صحیح سے ادا نہیں کرے گا، صرف لوگ کیا کہیں گے. اکثر ہوتا ہے نا ہماری زبان پہ یہ جملہ، چیک کیا کرے جب یہ جملہ آتا ہے کہ جی اگر ہم یہ کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا بولیں گے، لوگوں نے کیا کہنا ہے. اس وقت اپنے آپ سے دوسرا سوال کرے کہ لوگ کیا کہیں گے، اللہ کیا کہے گا. اگر اللہ بھی وہی کہے گا جو لوگ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر لوگوں کو اہمیت دے، لیکن اللہ جو کہے گا وہ برعکس ہے جو لوگ کہیں گے، تو پھر یہاں لوگوں کو اہمیت نہ دے. یہاں پر چیک کریں، میٹر لگائیں اپنا کہ کس کے لیے کر رہا ہوں میں، کسی رضا کے لیے کام ہو رہا ہے، لوگوں کے لیے ہو رہا ہے یا خدا کے لیے، خدا کی رضا کے لیے کام ہو رہا ہے. انبیاء نے، اولیاء نے کبھی لوگوں کی رضا کے لیے کام نہیں کیا، کبھی نہیں کیا، نہ ظالمین کے خوف میں کوئی کام کیا، نہ لوگوں کی رضا سے کوئی کام کیا. اس وقت بہت سے ایسے علماء ہیں جو حق بات کرنا جانتے، سب کچھ پتا ہوتا ہے ان کو، لیکن نہیں کرتے بات. کیوں نہیں کرتے؟ کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، نہیں بولتے. یہی تدبیر والا جو مسئلہ ہے، خون بہانے والا صرف مقام معظم رہبری ہے جس نے سب سے پہلے آواز اٹھائی اس کے اوپر. ایک جو رہبری کے مقام پر ہے, اس وقت جب رہبر نے یہ فتویٰ دیا, یہ حکم دیا, ہندوستان سے علماء نے, کئی علماء نے خط لکھا جس پہ امضا کی سائن کر کے رہبر کو بھیجا کہ اگر آپ نے اپنا حکم واپس نہیں لیا تو لوگ یہاں آپ کی مخالفت میں آ جائیں گے, آپ کی پیروی چھوڑ دیں گے. نہیں, رہبر نے کوئی واپس نہیں لیا, مسلسل اسی کو تکرار کیا. جو حق بات ہے وہ حق بات ہے, نہیں بات کرتے علماء کیوں؟ ایک لوگوں کی رضا, دوسرا لوگوں کا خوف. ہم کہتے ہیں دہشت گرد داعش میں, دہشت گرد خود عوام ہے. عالم کے لیے سب سے زیادہ دہشت عالم پہ جو ہوتی ہے وہ عوام کی ہوتی ہے, دہشت ہوتی ہے اس کے اوپر کہ لوگ راضی ہوں گے نہیں ہوں گے. یہ بھی ایک ٹیررزم ہے, ایک ٹیررزم کا ایک نوع ہے, یہ ٹائپ آف ٹیررزم ہے کہ عالم کو ٹیررائز کر دے, یہ نہیں کہنا وہ نہیں کرنا, لوگ کیا سوچیں گے لوگ کیا کہیں گے. تحریکوں کو خدا کی طرف جانا ہے, محرک خدا ہے, مقصد خدا ہے, وسط میں ہر کام جو ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو, وسائل ایسے ہو جس سے اللہ راضی ہو. جھوٹ بول کر جھانسے دے کر لانا کسی کو, غلط ہے یہ ساری چیزیں. اس میں لوگوں کی رضا ہے, اللہ کی رضا نہیں ہے. حق کی طرف ویسے لائیں جیسے انبیاء لے کر کے آئے, اس طرح سے لائیں جیسے انبیاء لائیں, ویسے نہیں لانا جیسے کہ ہم کرتے. یہ علامت ہے ایک خدا محوری کی کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرے, نہ لوگوں کی رضا کے لیے. لوگوں کو راضی کرنا آسان نہیں ہے. عوام اگر راضی ہو جائے کہیں بھی چل جائے گی, ورنہ نہ راضی ہو تو نہیں چلی, کوئی معیار آتی نہیں ہے عوام کا, عوام کس سمت چلی جائے. دیکھیں امام خمینی کی ایک مثال اور دوں میں آپ کو. جب سلمان رشدی نے توہین کی کتاب لکھی, اس وقت امام نے سب سے پہلے حکم دیا کہ یہ مرتد ہے, واجب القتل ہے, اسے قتل کر دے. بڑی بڑی شخصیتیں امام کے پاس آئی, ابھی جنگ جاری ہے, ابھی جنگ کے بعد کا عرصہ ہے, بالکل ابھی ایران ان چیزوں سے باہر نکلا ہے, مسائل ہیں سارے, اکانومی بالکل خستہ ہے. امام سے کہا کہ آپ یہ فتویٰ واپس لے لیں. کہا کیوں, کیا ہوگا واپس نہیں لوں گا تو؟ کب تحریم ہو جائے گی, سینکشنز لگ جائیں گے. کہا پھر اور کیا ہوگا؟ کہا باہر کے ملک ہم سے تعلقات, غرب کے ملک ہم سے تعلقات ختم کر دیں گے. کہا اور کیا ہوگا؟ کہا ایران کے اوپر بہت مصیبتیں آئیں گی. کہا اور کیا ہوگا؟ کہا ممکن ہے ایران ختم ہو جائے. امام نے کہا مجھے ایران نہیں بچانا ہے, مجھے اسلام بچانا ہے. اگر ایران ختم ہوتا ہے ختم ہو جائے, یہ انقلاب انقلاب اسلامی ہے, انقلاب ایرانی نہیں ہے. امام نے کبھی نہیں کہا کہ انقلاب انقلاب ایرانی ہے. ایرانیوں کی رضا کے لیے نہیں ہے انقلاب, اسلام کی رضا کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے ہے یہ. دیکھیں امام خمینی نے کبھی عوام کی رضا کی بات نہیں کی, کبھی نہیں کی کہ عوام راضی ہو جائیں. کوئی ایسا کام نہیں جس سے عوام راضی ہو, صرف خدا راضی ہونا چاہیے, صرف خدا. ایک اور علامت, تو یہ وقت نہیں ہے اتنا. ایک علامت تحریکوں میں چیک کرنے کی ہے کہ خدا محور ہے یا نہیں. جب کوئی کام آپ انجام دیں, اچھے کام ہوتے ہیں بہرحال, جب اچھے کام ہوتے ہیں تو اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو آ کر کے تعریف کرتے ہیں آپ کی, اسی طرح سے یا لوگ تعریف کرتے ہیں یا لوگ تنقید کرتے ہیں, دو میں سے ایک کام ہوتا ہے. یا تنقید کریں گے, جی یہ بات صحیح نہیں کی آپ نے, یہ بات غلط کی آپ نے. یا کہیں گے ماشاءاللہ اللہ صاحب آپ نے کیا تقریر کی, یا میز یا میزبان سے کہیں گے آپ لوگوں نے بہترین انتظام کیا تھا ان پروگراموں کا, یہ انہوں نے جو کیا حق کیا, جو تھا صحیح بات کی, جو ان کو سمجھ میں آیا عوام کو. آپ پر اس کا کیا اثر ہونا چاہیے اس وقت؟ اگر تعریف سن کر کے خوشی کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے کچھ اچھا کام کیا, یہ خدا محور نہیں ہے. اور اگر تنقید سن کر کے مایوسی ہو جاتی ہے یہ خدا محور نہیں ہے. بہت سخت ہے یہ کام. سینہ نہیں پھولنا چاہیے تعریف سن کر, اور سکڑنا بھی نہیں چاہیے تنقید سن کر کے. آج دیکھیں یہ واٹس ایپ پر کرتے ہیں آپ, اس کی علامت آپ واٹس ایپ پر چیک کریں. ایک تنقید کرے گا کوئی آپ کے اوپر, اس نے ایک جملہ بولا آپ 100 لگاؤ گے اس کے اوپر, 100 جواب دیں گے وہاں سے. کیوں تنقید برداشت نہیں ہے؟ تنقید اگر درست ہے چیک کریں گے اس نے جو تنقید کی ہے صحیح کی ہے غلط کی ہے. اگر صحیح تنقید ہے مجھے اصلاح کرنی چاہیے اس کی, یہ میرے لیے ہدایت ہادی بن کے آیا ہے جو میری ہدایت کر رہا ہے, جو میری ہدایت کر رہا ہے یہ ہادی ہے. میں نے جب سب سے پہلے تقریر کی تھی, سب سے پہلی سپیچ لندن میں شہید عارف حسینی کی برسی پر, پہلا خطاب تھا عوامی. میں نے استاد سے اسی وقت فون پر پوچھا کہ پہلا خطاب ہے میری کوئی نصیحت کرے. یہی جملہ جو مجھے آج تک یاد ہے کہ خطاب کے بعد اگر کوئی تعریف کرے تو خوش نہ ہونا, کوئی تنقید کرے تو مایوس نہ ہونا. خوش نہیں ہونا اگر کوئی تعریف کرے, خوش ہو, خوشی کا احساس اندر ہو, فوراً کہے الحمدللہ, قلب سے کہے الحمدللہ کہ میں نے جو ادا کیا ہے خدا کی توفیق ہے, یہ اللہ کا لطف ہے مجھ پر. خدا کے لیے ساری تعریف ہے, ساری حمد اللہ کے لیے, میری ذات کے لیے نہیں ہے, میں ذریعہ تھا. اور اگر تنقید ہوئی ہے تو یہ ہدایت ہے میرے لیے کہ میں اس سے دیکھوں آیا میں کوتاہی پر تھا یا نہیں تھا, یا یہ شخص کوئی فتنہ ہے جو فتنہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی اقدام کروں بعد میں. لیکن مایوس نہیں ہو انسان. قرآن کی ایک آیت ہے اسی کے حوالے سے, بہت خوبصورت آیت ہے یہ, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں ہے. یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والوں سے خطاب ہے یہ, من یرتد منکم عن دینہ, تم میں سے اگر کچھ لوگوں نے تردید کی, دین کو رد کیا, چھوڑ دیا. اب دین جب خدا بیان فرماتا ہے, دین لفظ, دین سے مراد زندگی کا ہر شعبہ ہے انسان کا جس میں الہی قانون ہے, یعنی نظام کی بات ہو رہی ہے یہاں. زندگی کا ہر شعبہ اگر کچھ لوگ تردید کرے, کچھ پورا چھوڑ کر کے کافر ہو جائیں, کچھ تھوڑا سا چھوڑ دے, کوئی سیاست چھوڑ دے, کوئی اور چیز چھوڑ دے, جو بھی تردید کرے دین کی, دین کو رد کرے, دین سے پلٹ جائے, خدا کیا کرے گا؟ خدا مایوس نہیں ہوتا کہ تم نے میرا دین کیوں چھوڑ دیا. اللہ مایوس نہیں ہوتا اگر کوئی دین کو چھوڑ دے. اللہ کیا کرے گا؟ فَسَوْفَ يَعْتِي اللَّهِ بِقَوْمِ يُحِبَّهُمْ وَيُحِبُّنُهُ وَيُحِبُّنَهُ. اللہ ایسی دوسری قوم لے کر کے آئے گا ان کی جگہ, بدل دے گا, ریپلیسمنٹ, ٹرانسفر. کیسی قوم ہوگی وہ؟ وہ قوم جو اللہ سے محبت کرے گی اور اللہ بھی ان سے محبت کرے گا. خدا کو ایسے لوگ چاہیے جو خدا سے بھی محبت کرے اور اللہ بھی ان سے محبت کرے. اور کیا کریں گے؟ اذلۃن علی المؤمنین اعزۃن علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ. کیوں اللہ ان سے محبت کرے گا؟ کیوں کرے گا اللہ ان سے محبت؟ اس لیے کہ یہ مومنین کے ساتھ عزت سے پیش آتے ہیں, ایمان والوں کو اہمیت دیتے ہیں, اور کافرین کے ساتھ اشد ہے, شدت ہے ان کی. دیکھیں خدا اگر چاہتے ہو خدا محبت کرے تو یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے, مومنین کے ساتھ عزت شرف وقار کے ساتھ انسان پیش آئے, اور کفار کے ساتھ منافقین کے ساتھ براءت ہو, شدت ہو. اب جس کی طرف آنا ہے, جس نقطے کی طرف, العزت علی الکافرین ویجاہدون فی سبیل اللہ, یہ جتنی کوشش کرتے ہیں اللہ کی سبیل پر کرتے ہیں, اللہ کی سبیل پر, کسی اور راستے پر نہیں ہوتے. نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کا؟ قرآن بتا رہا ہے, نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ ان کی ملامت کرتے ہیں, پھر یہ کیا کرتے ہیں جب لوگ ان کی ملامت کرتے ہیں؟ ولا یخافون لمت لائہم ذلک فضل اللہ یوتی من یشاء. اور لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ ان کی تنقید کرتے ہیں, لوگ ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں, لوگ ان کی ملامت کب کرتے ہیں؟ لیکن ولا یخافون, یہ خوف نہیں کھاتے, ڈرتے نہیں ہیں ان کی ملامت سے. یہ خدا محوری ہے کہ یہ بالکل خوف نہیں کھاتے, یہ ڈرتے نہیں ہیں ذرا برابر بھی جب کوئی ان کی ملامت کرے. اب یہ معیار چیک کریں, خدا آج لگائیں, ٹیسٹر لگائیں اپنے اوپر, میٹر آن کر کے دیکھیں کتنا گھومتا ہے, ریڈ میں جاتا ہے گرین میں جاتا ہے. ذرا سی شخصی ملامت آپس میں ہو برداشت نہیں ہوتی ہے انفرادی طور پر. باہر کی تو چھوڑ ہی دے جو باہر سے کرتا ہو, اندر اپنے کوئی دوستان برادران ساتھ میں کام کر رہے ہو, کوئی ایک دوسرے کی ذرا سی ملامت کرے مثبت نہیں لیتے اسے, فوراً برداشت نہیں کرتے, کیسے ملامت کر دی میری. ہوتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی مثالیں, اب میں دوں گا تو وہ سردار والا مسئلہ ہو جائے گا. یہاں پہ وہ سکھ تھا, وہ ٹی وی دیکھ رہا تھا, اچانک اس نے تھوڑی دیر ٹی وی دیکھتا رہا, پھر اس کے بعد بیڈ کے نیچے کچھ ڈھونڈنے لگا, دیوار پہ کچھ ڈھونڈنے لگا. اس کی بیوی آئی کہتی ہے کیا کر رہے ہو آپ, یہ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے یہاں کوئی کیمرہ لگا ہوا ہے اس کمرے میں. کہا آپ کو کیسے پتا کیمرہ لگا ہوا ہے؟ کہا میں ایک گھنٹے سے ٹی وی دیکھ رہا ہوں, یہ ہر 10 منٹ کے بعد آ کر کے یہ عورت یہاں پہ کہتی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہو زی ٹی وی. اسے کیسے پتا چلا کہ میں زی ٹی وی دیکھ رہا ہوں, یہاں کوئی کیمرہ لگا ہوا ہے؟ ہاں تو اگر میں ذرا مثال اگر جزیات میں چلا گیا تو آپ سمجھیں گے یہ بات میری ہو رہی ہے, اس لیے میں کوئی مثال نہیں دیتا. آپ خود بہتر جانتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی سی ملامت, چھوٹی چھوٹی سی, برداشت نہیں کرتے اس کو. جبکہ خدا مہوری کی علامت میں یہ, اللہ محبت ان سے کرتا ہے جو خدا کی راہ میں جب کوئی کام کریں تو ساری ملامتوں کو برداشت کریں. استاد کہتے ہیں نا ہمارے کو, اکثر آ کے لوگ کہتے ہیں آغا صاحب یہ واٹس ایپ پہ آپ کے خلاف کلپ چلا ہوا ہے, یہ انٹرنیٹ پہ یہ چل رہا ہے, وہ فلا تو یہ کہتے ہیں آپ کو, وہ کہتے ہیں آپ تو رہبر کے مخالف ہیں, وہ فلا یہ کہتا ہے, فلا وہ کہتا ہے. وہ استاد کہتے ہیں اگر میں ان سب کا جواب دینے لگ جاؤں نا پھر اپنا کوئی کام نہیں کر سکتے ہم. ان سب کا ٹینشن لینا شروع کر دے انسان کہ کوئی میرے بارے میں کیا کہہ رہا ہے, کیا نہیں کہہ رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا ہے, جا کے ڈھونڈتے رہے فیس بک پہ مجھے کس نے کیا کہا, ادھر پہ کس نے مجھے کیا کہا. ملامتیں ہوں گی, حتمن ہوں گی. جب قرآن یہ آیت نازل ہو رہی ہے اس کا مطلب حتمن یہ جان لے, جب آپ سبیل اللہ کے اوپر قیام کرو گے حتمن لوگ آپ کی مخالفت کریں گے, کیونکہ اکثر سبیل اللہ پر نہیں ہے, اکثریت سبول پر ہے, مختلف راہوں کے اوپر ہے. پھر وہ دیکھیں گے کہ یہ تو کسی راہ پر جا رہے ہیں, یہ راستہ تو ہمارے مخالفت کا راستہ ہے, یہ راستہ تو کوئی اور راستہ ہے, ہم جس راستے پر چل رہے ہیں وہ تو غلط راستہ ہے. لیکن وہ یہاں پر بجائے اس کے کہ اپنی اصلاح کرے آپ کی ملامت کریں گے. اور یہاں آپ کو صبر کرنا ہے, یہاں آپ کو استقامت دکھانی ہے. یہ خدا مہور انسان ہے. کیوں استقامت دکھانی ہے؟ کہ میرا محرک اللہ ہے, میرا مقصد اللہ ہے, میرا ظاہر اللہ ہے, میرا باطن اللہ ہے. اپنی نفس کو عبور کر کے جائیں, عبور کر لے. خدا کی طرف پہلا قدم اسی وقت بڑھتا ہے جب یہ پہلا قدم انسان اپنی انا, اپنی نفس پہ رکھے, اسے کچل کر کے آگے بڑھے گا تب خدا کی راہ میں بڑھے گا, ورنہ بڑھ نہیں سکتا آگے اللہ کی راہ میں. تنظیموں کی مشکل یہی ہے, ساری مشکلات جو میں نے بیان کی ہے تحریک کی, تحریک تنظیموں میں اسی وجہ سے بدلتی ہے کہ عوام پسندگی, عوام کے لیے سارے کام, عوام کے لیے کسی طرح سے لوگ خوش ہو جائیں, لوگ راضی ہو جائیں ہم سے. لوگ تو ملامت کریں گے آپ کی, لیکن آپ کو ان ملامتوں کو برداشت کرنا ہے, ان کو سننا ہے. ایک اور علامت آخر بیان کر دوں میں, 2-4 منٹ, اس کے بعد پھر وقت میں صاحب ہیں. خدا محور انسان کبھی تھکتا نہیں ہے, یہ بھی بہت اہم ہے. تھکن کبھی اسے محسوس نہیں ہوتی, جسمانی تھکن اور ہے کہ بہرحال جسم ہے اس کو انرجی چاہیے, انرجی کے ان پٹس ہیں اس کے, وہ کھانا کھاتا ہے, غذا کھاتا ہے, کاربوہائیڈریٹس باڈی میں جاتا ہے, کاربوہائیڈریٹ سے میٹابولزم کا پروسیس شروع ہوتا ہے, پھر وہاں سے انرجی پروڈیوس ہوتی ہے, اس کو انرجی چاہیے. جب انرجی کم ہوتی ہے باڈی میں, باڈی تھک جاتی ہے, جسم کو آرام چاہیے پھر تاکہ ریکور کریں, غذا چاہیے. لیکن جو اس کی نفسیات ہے, اس کی روح ہے, یہ کبھی نہیں تھکنی چاہیے. خدا محور انسان کبھی نہیں تھکے گا, کبھی یہ نہیں کہے گا جی میں تھک گیا ہوں, اتنا کام ہے, اتنی ذمہ داریاں ہیں میرے اوپر, اب مجھ سے نہیں ہوتا, میں جا رہا ہوں بس. کبھی میدان چھوڑ کر کے نہیں جائے گا, کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا کہ میں تھک چکا ہوں, مجھے تھکان ہو گئی ہے, میں یہ کام نہیں کر سکتا, ایسے نہیں ہو سکتا, کتنا میں کام کروں, سب کچھ میرے اوپر ہے. یہ جملات بتاتے ہیں کہ خدا محوری نہیں ہے, بلکہ اگر کام کم ہو جائے وہ پھر سوچتا ہے کہ میں کیوں, مجھے محسوس نہیں ہو رہا کہ میں کیوں, مجھے تھکاوٹ محسوس نہیں ہو رہی, کیوں میرا اوپر بار مجھے کم لگ رہا ہے, بوجھ کم لگ رہا ہے, کیوں میرے ذمے اور کام نہیں ہے, کیوں کسی اور کے ذمے. کبھی نہیں تھکتا یہ انسان جو خدا محور ہو. بسیجیوں کا ایک نعرہ ہے نا کہ تھکا کون دشمن, نعرہ لگاتے ہو کہ جب کسی بھی پروگرام میں ہو, جنگ میں ہو, کہیں بھی ہو, اکثر یہی کرنا رہا, تھکا کون, کہتے دشمن, دشمن تھکنا ہے, آپ نے نہیں تھکنا ہے, ایسا کام کرو کہ دشمن تھک جائے, تھکا دو مخالفین کو, تھکا دو اسے, آپ نہ تھکو. یہ جواب ہوتا ہے ملامتوں کا, جواب مخالفین کی یہ ہوتا ہے کہ تھکا دو آپ اسے, وہ ملامت کر کر کے تھک جائے کہ ان پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا, اسے تھکاؤ نہ خود تھکو. تھکان ہوتی ہے بہرحال, اب انرجی چاہیے, انرجی پیدا کرو اپنے اندر. کیسے پیدا ہوتی ہے انرجی؟ یہی زیارتیں, پروگرام, دعا, عبادات, یہ اس لیے ہے کہ یہ اسلحہ ہے, اسلحہ انسان کا جو انرجی پیدا کرتا ہے اس کے اندر. اس عزاداری انرجی دیتی ہے آپ کو, انرجی پیدا ہوگی اور کام کریں. دیکھیں جناب زینب کتنا تھکی شب عاشور, عصر عاشور سے مسلسل کبھی کسی خیمے میں, کبھی کہاں, کبھی امام سجاد کو سنبھالنا ہے, کبھی بچوں کو ڈھونڈنا ہے, بچے کہاں چلے گئے, ہر طرف بھاگ رہی ہے تھکی. لیکن پھر جب 11 محرم آتا ہے, صبح ہوتی, پھر دیکھیں مسلسل مسلسل ذمہ داریوں کو ادا کرتی جا رہی ہے. ابھی میں آتا ہوں ان خطبات کی طرف جو جناب زینب نے بیان فرمائے 11 محرم کو, نہ کہ کوفے اور شام کے خطبات. یہ مثال ہے ہمارے لیے, کوڑے پڑ رہے ہیں, تازیانے لگ رہے ہیں, لیکن تھکاوٹ نہیں ہوتی, کہیں نہیں کہا کہ میں تھک گئی ہوں. ہم کتنی جلدی تھک جاتے ہیں اپنے کاموں میں. وہ ایک بزرگ تھے, وہ آ کر کے پوچھتے رہتے ہمیشہ عروۃ الوثقی میں, کیا صاحب یہ کام رکے گا کب, یہ تو ہر بار کوئی نیا نیا شروع ہوتا جا رہا ہے, اب تھکتے نہیں ہو, ایک پروجیکٹ ختم نہیں ہوتا ہے نیا پروجیکٹ ساتھ میں, کئی پروجیکٹ, تھکتے نہیں, تھکتا نہیں ہے انسان. بسیجی کبھی نہیں تھکتا, مبارز انسان کبھی نہیں تھکتا, جو فی سبیل اللہ پر ہو کبھی نہیں تھکتا, تحریکوں میں تھکاوٹ نہیں ہوتی. اقبال کہتے ہیں کہ میں ایک لہجے کے لیے میرے پیر میں کانٹا لگا, کارواں جا رہا تھا, میرے پیر میں صرف کانٹا چبھا ایک, میں نے صرف اتنا انتظار کیا کہ اس کانٹے کو پیر سے نکالوں, جب تک میں کانٹے کو پیر سے نکالنے لگا کارواں می رفتم, کارواں چلا گیا. اتنی دیر کی بھی گنجائش نہیں ہے. اقبال اپنی ایک اردو نظم میں, مجھے جملے یاد نہیں, میں صرف اس کا مفہوم بیان کروں, کہتے ہیں کہ جب مجھے خدا شناسی ہو گئی, جب میں خدا محور ہو گیا, جمعہ کا دن میرے لیے جمعہ کا دن نہیں رہا. جمعہ کا دن یعنی چھٹی کا دن, یہاں ہوتا ہے نا چھٹی, تعطیل, میرے لیے کوئی ویکینڈ نہیں رہا, ہر دن ایک برابر, ہر دن کام. یہ نہیں کہ جی آج ویکینڈ ہے, تھوڑا سستا لے, تھوڑا یہ کر لے, آج کوئی کام نہیں کرنا, آج آرام کرنا ہے. تھکتا نہیں کبھی, یہ ہوتا ہے خدا محوری، یہ ہے، یہ اس کی علامتیں جو نظر آتی ہیں سامنے، واضح نظر آتی ہیں اس کی علامتیں. یہی جناب زینب جب 11 محرم کو جب عاشور کی شب چلی گئی اور صبح 11 محرم آتی ہے، اس وقت جناب زینب نے ایک التماس کی امام سجاد سے کہ ہمیں آخری مرتبہ شہداء کے لاشوں کے درمیان سے لے کر کے چلیں. شمر نے، عمر ابن سعد نے سارے سر جدا کر دیے، اور رات میں ہی، شام غریبہ شب میں ہی، امام حسین کا سر سب سے پہلے جدا کر کے سید الشہداء کا کھولی کے ہاتھوں عبید اللہ کے پاس بھجوا دیا. باقی سارے سر اگلے دن کوفہ بھجوائیں. جناب زینب کہتی کہ مجھے ایک مرتبہ، آخری مرتبہ لاشوں سے گزرنا ہے، زیارت کرنی ہے. امام سجاد نے درخواست کی، عمر ابن سعد بھی یہی چاہتا تھا کہ یہیں سے ان کو گزاروں تاکہ ان کو اور اذیت ہو. دیکھیں خدا محوری اب زینب میں دیکھے. کل تک آپ نے سنا نا، حسین اور حسین کے اصحاب میں کتنی لکا کی تمنا تھی، آج دیکھیں زینب میں کیا ہے. یہ لے کر چلے وہاں سے. جناب زینب نے جب اونٹ کی پشت سے، جناب کلثوم نے جب اونٹ کی پشت سے نیچے اپنے بھائی کے لاشے کو دیکھا جس کے اوپر ریت کے ذروں نے کفن دیا ہے، اریا لاشا، ریت کے ذرے جس کے اوپر ہے، ایک مرتبہ اپنے آپ کو گھوڑے اونٹ کے پشت سے گرایا نیچے، کوہنیوں کے بل چلتی ہوئی اپنے بھائی کے لاشے پر پہنچی. حسین کا لاشا جان لے پامال ہے، 10 گھڑ سواروں نے پامال کیا ہے، اس طرح سے پامال کیا ہے کہ حسین کی ماں بھی وہ کہتے نہیں پہچان سکتی. جناب زینب نے ان کٹے ہوئے لاش کے ٹکڑوں کے نیچے اپنا ہاتھ رکھا. عجیب عزم ہے زینب کا، ہاتھ رکھے اپنے دونوں ہاتھوں سے لاش کے ٹکڑے کو اٹھایا اور 5 خطبات دیے، چھوٹے چھوٹے 5 خطبات. دیکھیں کس طرح سے جناب زینب نے وہ 5 خطبات دیے. سب سے پہلا خود اٹھا کر کے، سب سے پہلا قبلہ رخ ہو کر کے جناب زینب نے کہا، اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے خدا ہماری یہ قربانی قبول کر. بعض روایت میں کہا ھذا القربان قلیلا، اس چھوٹی سی قربانی کو قبول کر. یہ زینب ہے، یہ خدا محور زینب ہے. شمر چاہتا ہے، کھولی چاہتا ہے، عمر ابن سعد چاہتا ہے، لشکر عمر ابن سعد چاہتا ہے کہ زینب کو اذیت دے. راوی لکھتا ہے کہ جب جناب زینب نے یہ ہاتھ اٹھایا، ایک مرتبہ لشکر عبید اللہ میں ہلچل مچی، چہرے مایوس ہو گئے، گریہ کنا ہو گئے. اب دیکھیں جناب زینب پھر کیا کرتی ہے. جناب زینب نے مدینے کا رخ کیا. مدینہ رخ اوکھر کے کیا کہتی ہے، یا اللہ، کہتی یا اللہ کے رسول، اے نبی اللہ، اے رسول اللہ. اب رسول اللہ سے مخاطب ہوتی ہے، کیا کہتی ہے، اے وہ رسول جس کے اوپر ملائکہ آ کر جس کے در پہ صلوات اور درود بھیجتے ہیں، اے رسول ھذا الحسین، یہ حسین ہے آپ کا، اے رسول یہ حسین ہے آپ کا، جس کے جسم کے اعضاء جدا ہیں اس کے جسم سے، اے رسول یہ وہی اعضاء ہیں جن پر آپ بوسہ لیا کرتے تھے، اے رسول یہ حسین ہے جس کا سر نہیں موجود ہے، سر جدا ہو چکا ہے، اور یہ جناب زینب کا خطبہ ہے، یا رسول اللہ یہ وہ حسین ہے جس کا سر پشت سے ذبح کیا گیا. مقعد الحسین، جس کا جسم اس وقت صحرا میں ہے اور خاک کے ذروں نے جسے کفن دیا ہے. اب کیا کرتی جناب زینب؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے اپنا رخ تھوڑا سا پلٹا، کس طرف رخ کیا؟ اب جنت البقیع کی طرف، مدینے میں اپنے گھر کی طرف رخ کیا. رک کر کے کیا کہا؟ کیا کہتی ہے جناب زینب؟ کیا کہتی ہے؟ اپنی مادر کی طرف، یا اماں، اے میری ماں، اے میری ماں، اے وہ اس کی بیٹی، اے دختر رحمت للعالمین، اے رحمت للعالمین کی دختر، آئیے ذرا کربلا آ کر کے دیکھیے. اے ماں، اے مادر، کربلا آ کر کے دیکھیے اور دیکھیے کہ آپ کے بیٹوں کا سر، آپ کے بچوں کا سر نیزوں پر ہے اور خون میں جسم آلودہ ہے. یہ آپ کے جسم کا حصہ ہے اے مادر، یہ حسین آپ کے جسم کا حصہ ہے اور انہوں نے کیا کیا؟ اے میری ماں، آئیے دیکھیے بے کجا اونٹوں کی پشت پر آپ کی بیٹیوں کو سوار کیا ہے. اب کیا کیا جناب زینب نے؟ اب جناب سیدہ، جناب ثانیہ زہرا، وہ شہداء کربلا، وہ اصحاب جو گنج شہداء کی طرف ہے، ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے، ان شہداء کے جنازوں کو دیکھ کر کے کہتی ہے بے ابی انتا و امی، میرا مال، میرا جان، میرے والدین، سب کچھ قربان ہو اے اصحاب حسین، سب کچھ قربان ہو آپ پر، جنہوں نے جنہیں کل کے دن شہید کیا گیا، میری نفس آپ پر قربان ہو. پھر کہتی ہے بیبیوں، اے بیبیوں جو میرے ساتھ ہو، میں تو علی کی بیٹی ہوں، میں تو حسین کی بیٹی ہوں، خدا آپ پر رحم کرے کہ آپ کے سروں سے چادر چھین لی گئی، آپ کے خیمے جلا دیے گئے، لیکن آپ پھر بھی شکایت نہیں کرتی ہیں. میری جان آپ پر قربان ہو. جناب زینب پھر کہتی ہے اے اصحاب، اے اصحاب حسین، آپ کو پتا ہے آپ کے بعد کیا ہوا؟ آپ نے تو اپنی جانیں دے دی، آپ کو پتا ہے کیا ہوا آپ کے مولا حسین کے ساتھ؟ کیا ہوا؟ جناب زینب فرماتی ہے آپ کے مولا حسین کو جس وقت شہید کیا گیا، حسین کا قلب جسم سے زیادہ زخمی تھا، حسین کے خشک ہونٹ زخمی تھے. اس حالت میں آپ کے مولا کو زخمی کیا گیا. میری جانیں آپ پر قربان ہو، یہ وہ حسین ہے. آپ کو پتا ہے اصحاب حسین آپ نے کس کے لیے جان دی ہے؟ یہ وہ حسین ہے جو رسول اللہ کا نواسا ہے، یہ وہ حسین ہے جو خدیجہ کا پسر ہے، یہ وہ حسین ہے جو فاطمہ کا فرزند ہے، جس کے لیے آپ نے اپنی جانیں دے دی. اس کے بعد ایک ایسا تاریخی جملہ جناب زینب کہتی ہے، جس کے بعد راوی کہتا ہے کہ گھوڑوں کی آنکھوں سے آنسو ایسے گرنے لگے، ان کے گھوڑوں کی ٹاپیں آنسوؤں سے بھیگ گئی. بہت درد بھرا جملہ ہے، صرف اہل معرفت اس جملے کو سمجھ سکتے ہیں کہ جناب زینب کیا کہنا چاہتی ہے. اب جناب زینب ان لشکر عمر ابن سعد کی طرف، ہاتھوں میں حسین کے لاش کا ٹکڑا ہے، دیکھ کر کہتی ہے اے وہ، تم میں سے اصحاب رسول بھی موجود ہیں، تم میں اصحاب رسول بھی موجود ہے، لیکن مجھے لگتا ہے گویا آج رسول اللہ شہید ہو گئے، رسول اللہ چلے گئے. اب تک تو تم نے ایسا کچھ نہیں کیا کیونکہ تمہیں رسول اللہ کی حرمت کی پرواہ تھی. یہ دیکھ کر کے منظر آج زینب کو یقین ہو گیا کہ رسول اللہ دنیا میں نہ رہے. تم نے ان کی کوئی پرواہ نہیں کی، جناب زینب گریہ کرتی ہے, ام کلثوم اتنا گریہ کرتی ہے کہ لاشوں پہ گر جاتی ہے. یہ ملعون آتے ہیں, آ کر کے نیزہ مار کر اٹھاتے ہیں جناب زینب کو, لیکن نہیں اٹھتی ہے. پھر کہا امام سجاد سے کہ انہیں الگ کرو, امام سجاد نے پھر جناب زینب و کلثوم کو الگ کیا, کہا اب جانے کا وقت آ گیا ہے. ایک رخصتی تھی جو حسین نے کی تھی, جو حسین کی زینب نے کی تھی شب عاشور. جب حسین چلے گھوڑے پر سوار ہوئے, زینب کہنے لگی مہلن مہلا ہی ابن زہرا, ذرا آہستہ آہستہ. حسین کے جانے کے بعد, حسین کے جانے کے بعد مقتل میں چند دیر کے بعد, شاید ایک گھنٹے کے بعد حسین کے مصائب ختم ہو گئے, حسین دنیا سے چلے گئے. آج جب زینب اونٹ پر سوار ہو کر حسین کے لاشے سے جدا ہوتی ہے, تو شاید حسین نے بھی یہ کہا ہوگا مہلن مہلا, اے دختر زہرا میرے مصائب تو ختم ہو گئے لیکن آپ کے آج شروع ہو رہے ہیں. آپ کو نہیں پتا آپ نے کہاں جانا ہے یہاں سے, حسین جانتا ہے. اے زینب تیار ہو جائیں, بازار سجایا جا رہا ہے, دربار سجایا جا رہا ہے. علی کی بیٹی, رسول کی نواسی. الحمدللہ علی قوم الظالمین. سیام اللہ.